الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. اللہ رب العزت نے، کیونکہ آج یکم شعبان ہے، آج کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس سے پہلے اللہ تعالی نے اس کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرما دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان. یا اللہ، ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس تمنا میں تھے کہ کس طرح سے رمضان کے ایام ہمیں مہیا ہو جائے. جس طریقے سے ایک انسان اس چیز کا انتظار کرتا ہے خریداری میں، کہ اس جگہ سے میں خریداری کروں گا جہاں کم پیسوں میں زیادہ سامان مل جائے، تو ہر انسان اس طرف دوڑتا ہے کہ کم قلیل پیسوں میں زیادہ سامان میرے گھر کے اندر آ رہا ہے. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلیل عبادت کے اوپر کثیر ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے اکابرین کا معمول یہ رہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو عبادت شروع کرتے. آج ہم عبادت سے زیادہ تجارت پر توجہ دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برائے تجارت ہے. جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ کپڑا بیچنے میں زیادہ لگا ہوا ہے، جو آلو سموسے اور چھولے بیچنے والا ہے وہ اس کے اندر زیادہ لگا ہوا ہے. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ عبادت کتنی زیادہ کی جائے. پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو پھر چھ مہینے تک یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، جو رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، اس رمضان کی عبادت کو قبول فرما لیجئے. چھ مہینے یہ دعا کرتے. پھر اس کے بعد چھ مہینے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، اگلا رمضان بھی ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے لیے تمنا کی جاتی، کیونکہ کم محنت کے اندر زیادہ ثواب حاصل کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت کے اوپر زیادہ عطا فرما دیتے. لیکن اس سے پہلے میں نے جو آیت تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں. 15 شعبان ہم مسلمانوں کے لیے وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کا رزق، دنیا میں کون آئے گا اور کون جائے گا اس دنیا سے، وہ تمام کا تمام اللہ تعالی ملائکہ کے حوالے فرما دیتے ہیں. پورے سال کا رزق بھی، عزت بھی، موت بھی، پیدائش بھی، یعنی امور، جتنے امور ہیں دنیا کے، وہ اللہ تعالی ملائکہ کے حوالے فرما دیتے ہیں 15 شعبان کو. لیکن آج کل مسلمانوں نے اس رات کو ایک خاص مقصد کے لیے بنا لیا اور وہ مقصد اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کیا گیا. مثلا اس کے اندر اتنی رکعت ہمیں نوافل پڑھنی ہے اور اس طریقے سے پڑھنی ہے. تو ہم جب بھی کوئی عمل کرے پہلے اس کے اندر اگر خود علم نہ ہو تو علماء سے پوچھے کہ یہ جو رات آ رہی ہے اس کے اندر کرنے والا عمل کیا ہے, اور اگر علم ہے خود عالم ہے تو دیکھے کہ شریعت و سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ رات کس طریقے سے گزاری. اس رات کے اندر بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اور آنے والے سال میں جو ایک جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کے حوالے کریں گے اس وقت اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں آنے والے سال کو میرے لیے آسانی کا سال بنا دے اور تقویٰ کا سال بنا دے, تاکہ میں دین اور دنیا دونوں مانگنے کا حکم ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, یا اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما. یہاں اللہ تعالی نے دنیا کی بھلائیوں کو مقدم کیا آخرت کی بھلائی پر, اس لیے کہ اگر دنیا مقدم نہ ہوتی تو بندہ گھبرا جاتا کہ پتہ نہیں دنیا کے اندر رہوں گا کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی نے انسان کے اندر جو مادہ رکھا اس مادے کے موافق اللہ تعالی نے دعا سکھلائی کہ دعا مانگا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, یا اللہ دنیا میں بھی حسنات عطا فرما بھلائیاں عطا فرما. وفی الآخرت حسنا, اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما. تو اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ دین اور دنیا دونوں کی دعا مانگی اللہ تعالی سے, کہ اللہ دنیا بھی عطا فرما, دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا کہ کسی کے سامنے احتیاج اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے, بلکہ اللہ اتنا عطا فرما کہ غنی رہوں اور جو مال ہو وہ یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. الید العلیا خیر من الید السفلی, حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر, یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر. تو کوئی انسان اگر خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی, اللہ کے راستے میں. ہاں گناہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو کیا ہے, تنگ دستی کے اندر آ جائے گا. سود لے کر کے خرچ کرے گا تنگ دستی کے اندر آ جائے گا. جن چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا, اپنی اولاد پر خرچ کرے, اپنے ماں باپ پر خرچ کرے, جائز ہے. دینی راستوں کے اندر دینی راستے میں خرچ کرے, اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. اور حرام کام کے اندر خرچ کرے گا تو کیا ہوگا, راستے مزید تنگ ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر مقدار بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی کہ دیکھو اتنا خرچ کرنا ہے, فرمایا تمہارے پاس جو موجود ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اللہ تعالیٰ جب قبول کرنے پر آتے ہیں تو معمولی سی چیز بھی قبول کر لیتے ہیں, اور انسان اگر دکھاوے کے لیے خرچ کرے تو پھر انسان ساری دنیا بھی خرچ کر ڈالے, اللہ کے ہاں اگر مقبول نہیں ہے تو پھر وہ ساری دنیا بھی خرچ کر کے محروم رہتا ہے, اجر و ثواب سے محروم رہے گا. اگر اجر و ثواب لینا ہے تو خرچ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں خرچ کیوں کر رہا ہوں, میری نیت کیا ہے, کیا میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا مالدار ہوں. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کیا اللہ کیا قبول نہیں ہے, دنیا میں تو واہ واہ ہو گئی لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایک انسان ہے اس نے خرچ کیا لیکن اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے خرچ کیا اور معمولی خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے اگر مقبول ہو گیا تو وہ معمولی سا معمولی رقم یا معمولی پیسہ وہ کیا ہے، اللہ کے ہاں جب مقبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جائے گا. دادا فرماتے تھے کہ دیکھو جمع کرنے کی کوشش مت کرو، کہتے ہیں نا کہ بھائی جمع کر کے رکھو، حل من مزید حل من مزید، اور میرے پاس آ جائے اور میرے پاس آ جائے اور میں جمع کر لوں. فرماتے تھے اگر بھینس کے تھن میں سے دودھ نہ نکالا جائے تو کیا ہوگا، دودھ سڑ جائے گا. فرمایا صبح کو نکال لو، شام تک اللہ تعالیٰ پھر تازہ بھر دیتے ہیں اس کے اندر، اور اگر نہیں نکالا تو تھن خراب ہو جائے گا، بھینس بھی مر جائے گی. تو جو جیب میں ہو خرچ کرے، اللہ کے راستے کے اندر دے دیا، کسی غریب کو دے دیا کوئی، لیکن دینے کے اندر بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو عادی مانگنے والے، اگر بالیقین ہے کہ یہ عادی مانگنے والا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر بالیقین یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ عادی مانگنے والا نہیں ہے تو اس کو دھتکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کب دن پلٹ دے اور معلوم نہیں کہ پھر کیا حال ہو. ایک واقعہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک شخص امیر و کبیر تھا، تو اس کے دروازے پر ایک شخص سوالی بن کر کے آیا، سوالی بن کر کے آیا، اس نے دروازہ بجایا، اس کی بیوی گئی، کون ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو. میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، اس نے کیا کہا، اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو. وہ آئی، اس نے آ کر شوہر سے کہا کہ ایک شخص باہر کھڑا ہے اور اللہ کے نام پر کھانا مانگ رہا ہے. کہا رہے یہ سب عادی ہوتے ہیں ایسے ہی اسی طریقے سے، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا تم اس کی دستک کا جواب ہی نہ دو، خود ہی تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا. الغرض تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر چلا گیا بیچارہ. کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ یہاں تک کے گھر میں فاقے ہونے لگے، یہاں تک کے بیوی بھی چھوٹ گئی، بیوی نے جا کر دوسرا نکاح کر لیا. دوسرا نکاح کرنے کے بعد ایک دن یہی میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، پھر دستک ہوئی. بیوی گئی، پوچھا کون؟ کہا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو. جب بیوی آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو شوہر نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کہا آج سے کافی برس پہلے میں اور میرا شوہر کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے دستک دی تھی، میرے شوہر نے کہا تھا یہ عادی ہے، اس کو بھگا دو یہاں سے. آج جب میں باہر نکلی پھر اس کے بعد میرے شوہر کے حالات خراب ہوئے، یہاں تک کہ ہم دونوں میں جدائی ہوئی اور میں نے تم سے نکاح کیا. تو اس نے کہا اس کے اندر حیرانگی اور رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا آج وہی شوہر میرا باہر کھڑا ہوا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایک وقت کی روٹی مجھے دے دو. اس لیے کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے، جو دینا ہو وہ دے دے، ایک روپیہ دے دیا، دس روپے دے دیے، پانچ روپے دے دیے، لیکن کیا ہے اس کو دھتکارے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے کہ اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، کیونکہ اگر دنیا نہ ملے تو ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شیخ ظاہر ہے اور ایک شیخ باطن ہے. شیخ ظاہر کیا ہے؟ ہم مشائخ سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں. فرمایا بعضوں کو تقویٰ کا اس وقت ایسا جنون ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ارے میاں دنیا کو لات مارو، تو فرمایا کہ جو دنیا کو لات مارتا ہے اور پھر اس کے بعد جب 3 دن کھانا نہ ملے تو فرمایا اب دنیا کو لات مارنے کے لیے لات اٹھتی بھی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کیا ہے چکر آ رہے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لات مارنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا جو حلال طریقے سے تمہارے پاس آ رہی ہے، ہاں حلال بھائی وہ اوپر کی لائٹ بند کر دے، حلال طریقے سے آ رہی ہے اس دنیا کی قدر کر، کیوں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اگر عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس عزت کی قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو انسان کے 15 شعبان کو لوگوں کے مختلف معمولات ہیں، کوئی حلوے بنا کر کے کھا رہا ہے، حلوے کی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں منکرات کے اندر داخل ہیں، ہمارے اکابرین نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں اتنی عبادت کرے، اور بعض لوگوں نے کچھ ایام مخصوص کر لیے، جیسے رمضان المبارک کے 10 اول کے اندر 6 روزہ جو تراوی ہوگی، اس 6 روزہ تراوی میں جتنا رش ہوگا اتنا رش پورے 29 دن میں جو ختم کیا جاتا ہے اس کے اندر کبھی نہیں ہوگا. 6 دن میں وہ آدمی بھی موجود ہوگا کہ جو کبھی کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، کبھی آدھے مسجد جہاں تراوی ہو رہی ہے آدھے لوگ پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، آدھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ مولانا 6 دن کے اندر فارغ ہو جائیں گے تو پھر کاروبار کریں گے، پھر اس وقت جب بھی وقت ملے گا پھر اس کے بعد پڑھ لیں گے. یاد رکھیے شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ 6 دن میں پوری کرا دیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ یار آج تو بہت تھک گئے، آج تو تراوی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، چلو فرض ادا کر لو، اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اب کیا ہے تراوی کی سنت کیا ہے؟ ترک ہو رہی ہے. آج کم سے کم وقت میں اور کم سے کم دن میں جہاں تراوی ہو وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، حالانکہ پڑھنے والے کو خود معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یعلمون تعلمون کر کے قرآن کریم تو ختم کر دیا. قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو کما حقہ پڑھا جائے اور اس کو کما حقہ سمجھا جائے. آج ہمارے مسلمان، کیونکہ ہم لوگ عجمی ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو عجمی ہونے کے بعد قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اب کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ امام کب رکوع کرے گا. اب جب یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے بندے تو قرآن غور سے کیوں نہیں سنتا، وہ کہتا ہے مولانا مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، قرآن کی زبان عربی ہے اور ہماری زبان اردو ہے اور یہ زبان ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. دادا نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مان لو کہ ہم پاکستانی ہیں، کسی نوجوان پاکستانی کی شادی عرب لڑکی سے ہو گئی، اب عرب لڑکی عربی بولے گی یا اردو بولے گا؟ فرمایا وہ عربی میں بات کر رہی ہے. فرمایا سمجھو گے لیکن کیا کرو گے، منہ پھیر کے لیٹ جاؤ گے کہ اس کی بات تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کیا سنوں میں؟ فرمایا کتنے توجہ سے سنو گے شاید کوئی لفظ سمجھ میں آ جائے. تو فرمایا کہ ایک عورت کی زبان سمجھنے کے لیے جو نہیں آتی اس کے لیے متوجہ ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، صرف یہی سوچ کر کے سنتا رہے کہ میرے رب کا کلام ہے. اللہ نے آسمان سے ایسے ہی نازل نہیں فرمایا، یہ اس کو اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے نازل فرمایا. اگر سمجھ نہیں بھی آ رہا تو بھی غور سے سنیں. انسان 20 رکعت تو پڑھتا ہے، اس 20 رکعت کے اندر اس کا ذہن اس کا دماغ اس کو پوری دنیا گھماتا رہتا ہے. فارغ ہونا ہے, کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد دکان کھول لی ہے, پھر صبح دکان کھول لی ہے, رمضان کے آخر تک اتنے پیسے جمع کرنے, نیا جوڑا بنانا ہے, نئے کپڑے بنانے, بچوں کے لیے یہ کرنا ہے, فلانا ڈھمکانا. شیطان الغرض کہ جتنے 11 مہینے کا اس کا منصوبہ ہوتا ہے وہ 20 رکعت تراویح کے اندر اس کو سارا یاد دلا دیتا ہے شیطان. کیوں؟ قرآن سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہو تو قرآن سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی انسان حرکت نہیں کرے گا. جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر زبان سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی انسان متوجہ رہتا ہے, اور جب محبت نہ ہو تو پھر سمجھ میں آ بھی رہا ہو تو انسان اس طرح متوجہ نہیں ہوتا. لہذا تراویح کے اندر ایسی جگہ پڑے کہ امام جو لفظ ادا کر رہا ہے اس کا ہر لفظ سمجھ میں آئے, ہر لفظ سمجھ میں آئے. اور پھر 20 رکعت روزانہ 20 رکعت تراویح ہے تو 20 رکعت کے اندر کیا ہے, اپنے لیے اس کو اتنا مشقت سمجھتا ہے کہ اگر پیاس لگی تو کیا ہے, صف میں سے نکلے گا, جا کر کے پانی پینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ جب ہم بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں اور آگے ہمیں معلوم ہے کہ 100 آدمیوں کی لائن ہے, کھسکتے کھسکتے 10 تک پہنچ گئے, 10 آدمی باقی رہ گئے. اب پیاس کی شدت سے برا حال ہے. اب کوئی انسان کہتا ہے کہ میاں جاؤ, جا کر تم پانی پی کر کے آ جاؤ, وہ کہتا ہے پھر دوبارہ سے لائن میں لگنا پڑے گا, یہ 10 کی شدت میں برداشت کر لوں گا. بولو بھائی کیوں نہیں نکلتا اس وقت؟ اس کو معلوم ہے آگے مشقت ہے. اگر دنیا کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھنے میں تھوڑی سی پیاس لگی تو انسان کیا کرتا ہے, سب چھوڑ کر کے پیچھے چلا جاتا ہے, پڑھ کر کے پانی پی کر کے کہتے ہیں ارے مولانا بہت تھک گئے, بس تھوڑا سا آرام کر لیں پھر اس کے بعد. نہیں, قرآن پورا سننا یہ الگ سنت ہے, تراویح الگ سنت ہے, پورا قرآن الگ, اور وہ تراویح کے اندر سنت سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھا رہے, امام نے اللہ اکبر کہا تو اس کے ساتھ شامل ہو گیا, پورا قرآن سننے کا ثواب نہیں ملا اس کو. آج یہ چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیاں ہیں جو جس کو ہم ہلکا سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں, تھوڑی سی ہمت کرے انسان. اور کن لوگوں کو زیادہ پیاس لگتی ہے اور کن کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, جو افطار کے وقت میں افطار پر ایسے حملہ کرتے ہیں جیسے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا. اللہ کے بندے, افطار تو بعد میں بھی مل جائے گی, پیٹ تو اپنا ہے, پیٹ تو اپنا ہے, ہر چیز اس طرف سے کھینچ کھینچ کر اپنی طرف جمع کیا جا رہا ہے کہ بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی, ادھر سے کھینچا, ادھر سے کھینچا, ادھر سے کھینچا, پوری ایک چھپی لگا لی سامنے, اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اب شروع ہو گیا. نہیں, اتنا کھائے کہ آرام سے نماز ادا کر سکے. ہمارے اکابرین کا جو رمضان تھا وہ ایسا نہیں تھا, پیٹ کی مشقت برداشت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ دل کی حلاوت عطا فرماتے تھے. بھائی کیا ہوگا, نہ آج تک کوئی انسان نہ کھانے سے نہیں مرا, کھانے سے مرا ہے. رمضانوں کے اندر دیکھے اسپتالوں کے اندر ڈاکٹر کے پاس, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ کھا لیا, کوئی ایسی دوا لکھ دے کہ جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے. لائن لگی بھی ہے. تو بھائی اتنا کھایا کیوں, اتنے سے گزارا کر لے جتنے سے انسان اصل تو رمضان مہینہ عبادت کا ہے, رمضان مہینہ تقوی کا ہے, اس کو تقوی کے ساتھ گزارے, عبادت کے اندر گزارے. جب اتنا کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے اتنا کھانے کے بعد رفع حاجت کے لیے بھی بھاگے گا, اتنا کھانے کے بعد پھر اس کے اندر اوپر مسالہ در مسالہ, پھر اوپر سے چاٹ مسالہ مزید ڈالا جاتا ہے, تو پیاس تو لگنی ہے. پھر جب پیاس لگے گی تو پانی پیے گا, پانی پیے گا تو پھر استنجے کی حاجت بھی پیش آئے گی, پھر کیا ہے مسجد سے نکل کر استنجے کے لیے بھی جائے گا. اور جب کم کھائے گا, حضرت شیخ العزیز معاذ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے اندر میں نے پڑھا کہ حضرت چند کھجوروں سے افطار کرتے بس, اور مغرب کی نماز پڑھتے ہی, ہمارے ہاں تو مغرب کی نماز جیسے ہی ہوتی ہے کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, کوئی چائے کے پیچھے بھاگا, کوئی جو ہے جس چیز کا عادی ہے اس چیز کے پیچھے بھاگا. حضرت کا معمول کیا تھا, فو اسی وقت اوابین سنت پڑھی, اوابین شروع کر دی, پانچ پارے اوابین کے اندر حضرت پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد تراویح پڑھتے تھے, پھر تراویح کے بعد پھر اس کے بعد پانچ پارے پڑھتے تھے. حضرت لکھتے ہیں اپنے حالات کے اندر کہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی عادت اور حالت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود اور اتنے مہمانوں کا کھانا بنانے کے باوجود 10 سے 15 پارے قرآن کریم کے روزانہ پڑھ لیتی ہیں. آج ہم سوچیں ہمارا کیا حال, ہم روزہ رکھ کر نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں. اس زمانے اس وقت کی عورتوں کی حالت تھی. حضرت کے ایک ماموں تھے, قرآن کریم بہت پختہ یاد تھا ان کو, تو ایک دفعہ ایک جگہ چلے گئے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے, تو مسجد میں امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے اور بار بار غلطیاں آ رہی تھی, بس برداشت نہیں ہوا, جیسے ہی سلام پھیرا 13 پارے باقی تھے, کھڑے ہوئے اور 13 پارے ختم کرا کر کے کہا کہ اب آئندہ سے جو ہے علم ترکیب سے پڑھ لیا کرو. یعنی یہ وہ حضرات تھے جن کو قرآن کریم سے ایسا شغف اور محبت تھی کہ قرآن کریم پڑھنا ان کے لیے باعث سعادت تھا. آج تو رمضان کے اندر بھی ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم ایک رمضان کے اندر ایک قرآن ختم کر لیں, اور یہ معمول تھا ان اکابرین کا کہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں. جب ایک قرآن ختم کرے گا انسان, بولو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے نہیں عطا فرمائیں گے, اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ہمارا حال کیا ہے, ہم تو تراویح کے اندر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ تراویح کے بعد, ہاں ٹھیک ہے بوڑھا ہے ضعیف ہے ضعف ہے اس کو بیمار ہو گیا تھک گیا تراویح کے اندر, وہ الگ بات ہے, لیکن آج جوانوں کا یہ حال ہے کہ جوان تراویح پڑھتے وقت اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے, کیونکہ سارے سال کی عادت نہیں رہی, سارے سال کے اندر نوافل کی عادت نہیں رہی. جب نوافل کی عادت نہیں رہی تو رمضان کی تراویح کے اندر پھر کیا ہے, انسان کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے, اور تھکاوٹ اس لیے کچھ ایک دو ابتدائی دنوں کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوگی, 2-4 دن کے بعد پھر تھکاوٹ محسوس بھی نہیں ہوگی. تو جو 15 شعبان کے کے کام ہیں کرنے کے, وہ کام کرنے کے یہ ہیں کہ اس رات میں کچھ 2-4 رکعت نفل پڑھ لے, کچھ تلاوت کر لے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے, اور اتنی لمبی دعا نہ مانگے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے. بعض لوگ نوافل کے چکر میں فرض کو چھوڑ دیتے ہیں, یا نوافل کے نوافل اتنی ادا کی کہ فرض نماز ہو رہی ہے لیکن اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے, رات بھر کا جاگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوافل ہم پر اتنی نہیں کی جتنا فرض کا حکم دیا گیا ہے. دادا فرماتے تھے دیکھو بھائی اپنی ہمت کے مطابق کام کرو, ہمت جتنی ہے اتنا اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا زیادہ مانگا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں اس نے کتنے دل سے مانگا ہے. بھائی خود قرآن کریم میں ارشاد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا تفسیر معرف القرآن کے اندر, فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے, فرمایا قلیل کرو بہترین طریقے سے کرو. ایک انسان تھوڑا کھاتا ہے لیکن بہترین کھانا کھاتا ہے, ایک انسان زیادہ کھاتا ہے لیکن اس کو تمیز ہی نہیں ہے کھانا کھانے کی. تو تھوڑی عبادت کرے لیکن بہتر طریقے سے کرے, پھر اس کے بعد سو جائے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے لیے, بجائے اس کے کہ پوری رات ہم نے اب جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر دن اور رات مقرر کر لیے. آج ماں کا دن ہے, آج باپ کا دن ہے, آج مزدوروں کا دن ہے, آج محنت کشوں کا دن ہے, آج عورتوں کا دن ہے, آج مردوں کا دن ہے, آج مظلوموں کا دن ہے. ماں باپ کا کوئی دن مقرر ہوتا ہے؟ شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کا حق اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں مشغول ہوتا اور مجھے میری ماں آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر کے کہتا لبیک یا امی, اے ماں میں حاضر ہوں. اللہ نے اتنا بڑا مقام اور درجہ رکھا. تو آج ہم نے ان کی دیکھی دیکھا دن مخصوص کر لیے. آپ دیکھیں لیلۃ القدر 21, 23, 25, 27, 29 پانچ راتوں کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے لیکن 27 کے اندر مسجد سب سے زیادہ بھری ہوتی ہے. بھائی لیلۃ القدر تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی, دکھلانے کے بعد پھر بلا دی. کس لیے؟ کہ امت اسی ایک رات میں آتی ساری عبادت کرتی, کہتے ہم نے تو لیلۃ القدر کو پا لیا. بعض مفسرین نے اس کی یہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دکھلائی تو صحیح لیکن بھلائی کس لیے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بھلاتے نہ تو امت کیا کرتی کہ بھائی 27ویں کو لیلۃ القدر ہے, امت کیا کرتی 27 کو آ کر ساری رات عبادت کرتے, اس کے بعد کہتے چلو بھائی اب تو جان چھوڑ گئی, لیلۃ القدر تو حاصل ہو گئی, اب ہمارے ذمے کوئی عبادت باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھلا دی کہ کیا ہے ہر رات کے اندر. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بعض محدثین نے حدیث جہاں یہ بیان ہوئی ہے فرمایا کہ ہر رات کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو, نہ معلوم وہ لیلۃ القدر وہ رات کا وہ حصہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرماتے ہیں، نہ معلوم وہ کس رات کے کس حصے میں تمہیں مل جائے۔ لہذا ہر رات کے ہر حصے میں تلاش کرو۔ بعض نے فرمایا نہیں، 21, 23, 25, 27, 29 اس کے اندر تلاش کرو۔ پھر بعض نے اس کی بعض نشانیاں ڈھونڈی، اور بعض نشانیاں ڈھونڈ کر کے کسی نے کہا 21 ہے، کسی نے کہا 23 ہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی رات کو مخصوص نہیں فرمایا۔ ہر رات میں عبادت کی، نہ معلوم جس طریقے سے کیا لکھا ہے کہ پوری پلیٹ کو چاٹنا سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے کس لقمے کے اندر، علماء نے کیا وجہ لکھی اس کی، فرمایا علماء نے کس لیے فرمایا، فرمایا کہ اس لیے کہ نہ معلوم کہ تم نے جو دانہ زمین پر چھوڑ دیا، کیا معلوم اسی کے اندر اس کی برکت تھی۔ اگر دسترخوان پر گر جائے روٹی کا ٹکڑا یا چاول، اس کو اٹھا کر کے کھا لے، اس کو زمین پر گر گیا صاف کر کے کھا لے۔ آج اس کو اپنی توہین سمجھا جاتا ہے، کیا پتا اسی کے اندر برکت ہو اور وہ برکت نالی کے اندر چلی گئی۔ اللہ نے تو عطا فرمائی تھی، ڈالنے والے تو ہم نالی کے اندر ہیں۔ پھر ان راتوں کے اندر مساجد سجائی جاتی ہیں، افسوس کی بات یہ، مکانات سجائے جاتے ہیں۔ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ کہتے ہیں مولانا اس کے اندر حرج ہی کیا ہے، اگر ہم نے سجا لیا تو اس کے اندر حرج کیا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو سجایا ہے۔ دادا بسکی بھی ایک مثال بیان فرماتے تھے، فرماتے تھے آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اپنا ناپ لے کر کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی اس کے مطابق کپڑا سل دینا۔ درزی نے آستین تھوڑی سی لمبی کر دی، آپ نے کہا یہاں تک، اس نے یہاں تک کر دی۔ آپ گئے لینے کے لیے کپڑا، آپ نے کہا بھائی تجھے ناپ دیا تھا، تو نے اتنی لمبی کیوں کی؟ اس نے کہا صاحب آپ کا کپڑا ضائع ہو رہا تھا، میں نے کہا ضائع کرنے کے بجائے آپ کی آستین لمبی کر دوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں، میں نے تجھے ناپ کیوں دیا تھا؟ تو اللہ تعالی نے شریعت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں؟ نمبر دو جواب، اگر اس کو سجانا بہتر عمل تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ کوئی بہترین عمل ایسا نہیں ہے جو میں اس امت کو بتلا کر نہ جا رہا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو علم نہیں ہوا، ہمیں علم ہو گیا کہ روشنی اور اجالا کرنا اور مساجد میں چراغا کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں ہو سکا، ہمیں علم ہوا لہذا ہم نے سجا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ پہنچا دیجئے امت تک۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بولو نبی نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جو نبی کی نبوت کے حقوق کے اندر شک کرے وہ مسلمان رہے گا؟ اب بولو چراغا کرنا کیسا ہے؟ جب نبی حق ادا کر کے چلے گئے، آج ہم نبی سے زیادہ عشق کرنے والے ہو گئے، صحابہ اکرام سے زیادہ عشق کرنے والے ہو گئے. آج ہمیں عشق کی وہ چیزیں جس کے اندر ہمارا نفس خوش ہوتا ہو آج ہمیں وہ چیزیں پسند ہیں. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان کیا ہے, صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مال کیا ہے, صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری اولاد کیا ہے, ہماری بیوی کیا ہے, صحابہ نے یہ دیکھا کہ نبی کا حکم کیا ہے. صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دے رہے ہیں. بس صحابہ اس کے لیے تیار تھے. جان دینے کا وقت آیا, ایک دن میں 70 صحابہ نے جان دے دی. آج دادا فرماتے تھے کہ دین کے راستے میں ایک کانٹا نہیں چوبا لیکن دین کے سب سے بڑے دعوے دار ہم بنتے ہیں. جنہوں نے جانے دیں انہوں نے تو چراغا نہیں کیا, جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو یتیم کروایا کیا ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے. جب ہمیں اللہ نے جتنا بتایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیمانہ ایمان بتلایا تو اس پیمانے سے جو انسان زیادہ کرے گا وہ بدعت و ضلالت کے اندر ہے اور گمراہی کے اندر ہے, اور جو انسان کم کرے گا وہ جہالت کے اندر ہے. بھئی ایک انسان ہے, فجر کی نماز 3 رکعت پڑھتا ہے, آپ مانیں گے؟ وقت کا فقی ہے, اپنے وقت کا فقی ہے اور امام ہے بڑا, فجر کی 3 رکعت پڑھا دی, ہر نمازی شور کرنے لگتا ہے, خواہ وہ کتنی نیند کے اندر ہو خواہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو. وہ کیا کہے گا, امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھا دی, اور امام یہ کہے کہ بھائی نمازی تو 3 رکعت پڑھائیے. بولو بھائی, مان لیں گے؟ اگر امام نہ مانے لوگ جا کر خود اپنی الگ 2-2 رکعت پڑھیں گے. کیوں؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز بتلائی, امام نے 3 کیوں پڑھائی, کیوں قبول نہیں کر رہے اس کو؟ نماز کوئی بری چیز ہے رہے اعوذ باللہ؟ پھر سنت کے مطابق نہیں ہے. تو جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عند اللہ بھی قبول نہیں ہے. میں 3 مثالوں سے تو سمجھا دیا, اب تو امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. جتنا اللہ اور اس کے نبی نے بتلا دیا نہ اس سے زیادہ کرے نہ اس سے کم کرے. کم کرے گا تو بھی گمراہ ہے, زیادہ کرے گا تو بھی گمراہ ہے. اس لیے ہمارے اکابرین نے پھونک پھونک کا قدم رکھا کہ کہیں ہم سے کمی یا زیادتی نہ ہو جائے. ہر چیز کے اندر حقوق اللہ کا معاملہ آیا, اللہ کے حقوق کا معاملہ اس کا خیال رکھا. حقوق العباد کا معاملہ آیا اس کے اندر حقوق العباد کا خیال رکھا. دادا نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھو دین کتنا آسان نازل فرمایا, فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اپنا حق ایسے وقت میں چھڑوایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, سامنے کنواں ہے, سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے وہ نابینا ہے. حضرات فقہ اکرام نے اس کو کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص نابینا ہے اور اس شخص نے دیکھ لیا کہ سامنے سے نابینا شخص آ رہا ہے اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ نابینا اس کنویں کے اندر گر جائے گا, اس شخص پر نماز توڑ دینا واجب ہے. اس کے اوپر نماز تو دوبارہ ادا ہو جائے گی لیکن اگر یہ کنویں کے اندر گر کر مر گیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو مشکلات کے اندر ڈال لیا. جب داڑھی رکھنے کا کہو تو کہتے ہیں مولانا زمانہ مذاق اڑاتا ہے، جب کہو کہ لباس شریعت و سنت کے مطابق پہنو کہتے ہیں مولانا زمانہ مذاق اڑاتا ہے، جہاں ہماری اپنی طبیعت ہو وہاں ہمارے پاس حیلے اور بہانے اتنے کہ اتنے حیلے اور بہانے شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر کہ انسان سمجھتا ہے مطمئن ہو کر کے کہ یار اتنے حیلے بہانے کے بعد میرا اب کوئی کچھ نہیں ہونے والا، یاد رکھو ایک دن ایک عدالت ایسی لگے گی جہاں پر کوئی حیلہ اور بہانہ کام نہیں آئے گا، اللہ کی عدالت کے اندر کوئی حیلہ بہانہ کام نہیں آئے گا کہ اللہ زمانہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس زمانے کے اندر اور لوگ ایسے نہیں تھے جو دین کے اوپر عمل کرنے والے تھے؟ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا، قرب قیامت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ، آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر کوئی انسان چل رہا ہو، اس وقت دین پر چلنا ایسا ہوگا، اس وقت جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. آج وہ زمانہ ہے، آج امت کو بتلایا جائے، آج منبر پر بیٹھنے والا شخص اپنی تقریر وہ کرتا ہے جو اس نے یاد کی ہے، نہیں امت کے اندر جو بیماری موجود ہے امت کی بیماری کا احساس بار بار امت کو دلاتا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے امت کو. کیونکہ اللہ کی رحمت غیر محدود ہے، ایک انسان 90 سال کا بھی ہو گیا، 100 سال کا بھی ہو گیا، گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو علماء کا کام کیا ہے کہ جس زمانے میں جو مرض زیادہ ہو اس کی طرف امت کی توجہ بار بار دلائے، اگرچہ لاکھ لوگ مذاق اڑائے کہہ رہے یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا عمل ہے، نہیں ہمارا کام ہے یاد دلانا، دل میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. منبر پر یاد دلائے، مصلے پر دعا کرے کہ اللہ جو میں نے کہا وہ امت کے لیے اور میرے دل میں اور امت کے دل کے اندر ڈال دے. بھائی جس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود دن پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دن پھیر دیتا ہے اس کا. لہذا جو شریعت نے ہمیں پیمانہ دیا اس پیمانے سے دوستو ادھر ادھر نہ ہو، کمی اور زیادتی نہ کرے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائیے اور عقل اسی لیے دی ہے کہ عقل دے کر کے بتلا دیا کہ تم جانور نہیں ہو تم انسان ہو. سوچو اللہ نے عقل کس لیے عطا فرمائیے، خالی کمانے اور کھانے کے لیے نہیں، دین کے بارے میں بھی سوچو، دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرے، آخرت میں کتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرے، توازن نکالے. اگر ایک انسان نے بھی سنت کے مطابق شب برات منا لی تو کیا ہے، کافی ہے. ایک انسان بھی اگر سنت کے مطابق منا لے اس مجمع میں سے تو بھی وہ کافی ہے. منائیں گے بھائی سنت کے مطابق، اور سنت کا طریقہ کیا ہے، فرض نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی، دو چار رکعت، چھ رکعت، آٹھ رکعت، جتنی ہمت ہو نوافل ادا کر لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی یا اللہ آنے والے سال کو میرے لیے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات یا اللہ میرے لیے بہتر فرما دے، اور اگر میرا خاتمہ لکھا ہے تو یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما اور خاتمہ بالسوء سے پناہ عطا فرما. دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، جتنی دیر دعا مانگ سکتا ہے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، پھر اس کے بعد کیا ہے، جب تھوڑی تھکان ہونے لگی, بعض لوگ گر رہے ہوتے ہیں, گر رہے بالکل آنکھ بند ہے پھر بھی تسبیح چل رہی ہے, وہ عادت بن گئی ان کی, تسبیح بھی چل رہی ہے آنکھ بھی بند ہے زبان بھی بند ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا ایسی عبادت مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم کرو, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کم کرو بہتر طریقے سے کرو. تھوڑی عبادت کر لی, مانگ لیا, سو گئے, اور کس نیت سے سوئے کہ اللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کے ثواب لکھیں گے, کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا دے. آج اصل بات یہی ہے, کیا کہتے ہیں, ارے مولانا یہ سنتی تو ہے, جب دین کو عقل سے سمجھا جائے گا دین کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. دین کو سمجھنا ہے, دین کو سمجھنے کے لیے وحی سمجھنا لازم ہے کہ وحی الہی کے اندر کیا تھا. اس کے اوپر بات پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. آج نکاح بھی ہے, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نکاح والے حضرات, نکاح دولہا جو ہے وہ آگے آ جائے بھائی, امتحان ہونے والے ہیں. دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنا دیں اور دین پر استقامت عطا فرمائے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور نماز با جماعت اللہ تعالیٰ کو یا ادا کروائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھو بھائی, جب محبت ہوگی تو خود بخود جماعت سے ادا ہوگی, وظیفہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے. پہلی رات بیوی کے پاس جا کر کے یہ کہے کوئی انسان کہ حضرت مجھے وظیفہ بتا دیں کہ میں جاگتا رہوں, جا کر وہاں سو نہ جاؤں. سو وہ نہیں, مسجد کیا کہے گی کہ تو یہ شادی کرنے کا پھر حق کیا تھا, میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, نیک لوگ مل جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بچے کے لیے اچھا جوڑے کا رشتہ مل جائے, بیٹی کو اولاد نرینا عطا ہو, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما دے. بھائی آپ خاموش بیٹھے بس چپ چاپ. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی ہو جائے اور والدین کی محبت اور تندرستی کے لیے دعا فرما دیں, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ جائے حیات پوری فرما دیں, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں, دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں. اور دو بچیاں ماں کو لے کر چلی گئی ہے, باپ سے ملنے نہیں دیتی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر والے سب مسلمان, اللہ تعالیٰ سب کو 100% اللہ والا بنا دے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ محمد حنیف, اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے. محمد ضیاء اللہ آپ ہیں, محمد صفی الحسن آپ ہیں, ضیاء اللہ کی طرف سے وکیل ہے جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دیں, محمد شاہد حسین, سید شاہد حسین, سید بلال حسین, نعیم حسین, گواہ علیم اللہ انصاری, طلحہ حسین, طلحہ حسین, طہٰ حسین, صفی الحسن. دلہن کی طرف سے وکیل ہے محمد شمس الدین, جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دے. سید پرویز اختر, مصمد حسین, گواہ علیم اللہ انصاری, طلحہ طہٰ حسین, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بعد خطبة مسلمة کے محمد صفی الحسن شجاع والمحمد مجیب الرحمن ان کا نکاح سنوبر شمس بنت محمد شمس الدین بوکالت محمد شمس الدین سید پرویز اختر مصمد حسین اور بشہادت علی ملا انصاری تاہا حسین حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کل مہر عند الطلب. محمد صفی الحسن، میں نے آپ کا نکاح سنوبر شمس بنت محمد شمس الدین سے بعوض مبلغ 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت عند الطلب میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟
قبول ہے.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. محمد ضیاء اللہ بل مجیب الرحمن ان کا نکاح شفق بنت شاہد حسین بوکالت سید شاہد حسین سید بلال حسین سید نعیم الدین بشہادت علی ملا انصاری اور طہٰ حسین حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کل مہر عند الطلب. محمد ضیاء اللہ، میں نے آپ کا نکاح شفق بنت شاہد حسین سے بعوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
ہاں جی.
بولے قبول کیا.
قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اور تمام پوری امت مسلمہ کو یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ دو نکاح جو سنت کے مطابق ہوئے ان نکاحوں میں برکت عطا فرما، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما. یا اللہ اپنے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما. اے رب کریم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور رمضان تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اتنی عمر عطا فرما کہ رمضان کے مہینے تک ہم پہنچ سکیں اور اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان کو رمضان کے مہینے کی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، جملہ جائز حاجات پوری فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما. اے رب کریم، رزق حلال عطا فرما، رزق وافر عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما. اے رب کریم، ہر قسم کے ابتلاء آزمائش اور پریشانیوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اے اللہ غیب سے انتظام فرما. اے اللہ، جو مسلمان عالم اپنی بچیوں کے رشتوں رشتوں کے سلسلوں میں پریشان ہیں. یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ جس مسلمان جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو, یا اللہ تو سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.